بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول کریم. یہ کتاب ہے فیض جزدانی جو ترجمہ الفتح ربانی کا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اصلاحی مجالس کا مجموعہ ہے. اس میں سے ہماری اس اتوار کی مجلس میں پڑھا جا رہا ہے. اللہ پاک سے مانگ کر بیٹھیں کہ اللہ نے اس میں جو روحانی تاثیر رکھی ہے، جو نورانی تاثیر رکھی ہے، جو ایمانی تاثیر رکھی ہے، جو ایقانی تاثیر رکھی ہے، جو احسانی تاثیر رکھی ہے، ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے، جو ہمارا اس مجلس سے مقصود ہے. ہم تو اس طلب کو لے کر بیٹھیں کہ ہمارے دل بن جائیں، سنور جائیں، پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، شفاف ہو جائیں، نفس کی علائشوں سے پاک، طبیعت کی علائشوں سے پاک، ماحول کی گندی فضاؤں کی علائشوں سے پاک، اللہ کی یاد سے، غفلت سے دل پر شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے، یہ دل کے پاس بیٹھا ہوا قرین بن جاتا ہے، دل کے اندر علائشی ڈالتا رہتا ہے، اس کی علائشوں سے پاک. انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے تو اللہ ہمارے دلوں کی صلاحیت کو درست فرمائیں گے، ہمارے دل اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنے والے بنیں گے، ہمارے دل اللہ پاک کی محبت سے معمور ہوں گے، ہمارے دل اللہ کے رعتات پر شوق اور رغبت سے بھارنے والے بنیں گے، ہمارے دل اللہ کی نافرمانی سے روکنے والے بنیں گے. اور یہی تصوف کا مقصود ہے اور دل کا اصلی کام یہی ہے. اور یہ ارشادات بھی جب ہم پڑھیں گے، یہ ان لوگوں کے لیے جو اس زمانے میں آپ کے پاس اسی طلب کو لے کر آتے تھے. تصفیہ اسی کا نام ہے، تزکیہ اسی کا نام ہے. اللہ ہمارے دلوں کا تصفیہ فرما دے، ہمارے نفوس کا تزکیہ فرما دے. تو یہ ایک مضمون، ایک مجلس چل رہی ہے، کچھ کراچی کا سفر رہا، وہاں بھی پڑھا جاتا رہا اس کے اندر سے جائے. بہرحال یہ چیزیں بار بار پڑھنے کی ہیں، بار بار سننے کی ہیں، اللہ نے ان کے اندر تاثیر رکھی ہے. یہاں پر ایک بات میں فرما رہے ہیں کہ ابراہیم یعنی اپنے ان مریدوں سے جو آپ کے پاس مجلس میں آ رہے ہیں، اس مجلس کا کچھ تذکرہ پہلے پڑھا جا چکا ہے، اس کے بعد آگے جو ہے نا ذکر ہو رہا ہے اللہ والوں کا، کہ اللہ والے جو ہے جب وہ اپنے دلوں کے اندر شفافت حاصل کر لیتے ہیں، اپنے دلوں کے اندر پاکیزگی حاصل کر لیتے ہیں، اپنے اندر کے منفی جذبات پر غلبہ پانا پا لیتے ہیں، تو دلوں کے اندر صلاحیت آتی ہے. پھر ان کے دلوں کے اندر جو صلاحیت آتی ہے، اس پر اللہ پاک پھر ان کو جنوازتے ہیں. تو اسی میں ایک تذکرہ چلتے چلتے آیا ہے کہ ابراہیم خلیل علیہ السلام کے طریقے پر چلا، جنہوں نے ستاروں سے بے توجہی فرمائی، اس کے بعد چاند سے، اس کے بعد سورج سے، اس کے بعد جملہ حوادات سے بیزار ہو کر فرما دیا کہ میں ان کو محبوب نہیں سمجھتا جن کا نور چھپ جانے والا ہے، میں نے تو سب سے یکسو ہو کر اپنا منہ اسی ذات کی طرف کر لیا جس نے آسمان و زمین کو بنایا ہے، میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. یہ آدم علیہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے کہ ابراہیم یہ بھی جو اپنی کوشش کر رہا ہے اپنے دل کی اصلاح کے لیے، یہ اس کا تذکرہ کرتے کرتے مثال کے طور پر جا رہے ہیں کہ یہ بھی ابراہیم خلیل علیہ السلام کے طریقے پر چلا، جنہوں نے ستاروں سے بے توجہی فرمائی. قرآن میں تذکرہ ہے، پہلے ستاروں کو دیکھا، روشنی دیکھی، چمک رہے ہیں، تو خیال آیا کہ شاید میرا یہی خدا ہے. لیکن پھر جب دیکھے ستارے جہاں چھپ گئے ہیں، ان سے بے توجہی فرمائی. پھر اس کے بعد چاند سے کہ اس کی روشنی زیادہ نظر آئی، کہ شاید یہ نہ کہیں ہو، پھر وہ بھی غروب ہو گیا تو اس سے بھی بیزار ہو گئے. اور اس کے بعد پھر سورج کی طرف متوجہ ہوئے کہ یہ بڑا ہے. پھر وہ بھی جب غروب ہو گیا تو آپ نے ان سب سے بیزار ہو کے کیا فرما دیا, جملہ ہوا جیسا جتنے بھی چیزیں ہیں یہ ان سب سے بیزار فرما دیا کہ میں ان کو محبوب نہیں سمجھتا جن کا نور چھپ جانے والا ہے. کیا کہا؟ قال لا احب العافلین. سب بعد میں ان کا نور چھپ گیا, بجھ گیا, تو میں نے تو سب سے یکسو ہو کر اپنا منہ اسی ذات کی طرف کر لیا. انی وجہ تو وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, کہ میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنا منہ اسی ذات کی طرف کر لیا جس نے آسمان و زمین کو بنایا, میں مشرکین میں سے نہیں ہوں کہ غیر اللہ کو اللہ کا شریک کرتا ہوں. بس جب چوکھٹ پر تکیہ لگائے رہا, یعنی لکھا نا کہ انہوں نے اس کی یعنی چوکھٹ کو کیا کیا, تکیہ بنا لیا اللہ کی چوکھٹ کو, اور حق تعالی سے حق تعالی نے اس کی سچی طلب کو جانچ لیا تو دروازہ کھول دیا. یہ تو اللہ کی طرف متوجہ ہوئے سب طرف سے بیزار ہو کر, اور جب چوکھٹ پر تکیہ لگائے رہا تو حق تعالیٰ نے اس کی سچی طلب کو جانچ لیا تو دروازہ کھول دیا. ایک مثال ہے, اور اس کے قلب کو اپنے حضور میں باریابی کی اجازت دی. یہ باتیں ساری ذوقی ہیں, جب دل کا ذوق بیدار ہوگا تو سمجھ میں آنے لگیں گی. اللہ سے مانگے اللہ ہمارے دلوں کے بھی ذوق کو بیدار فرما دے. دل کے ذوق کی بیداری کے لیے ہی یہ کوشش ہو رہی ہے کہ جب تک ہمارے دل کے اندر یہ منفی جذبات جو ہے غلبہ کیے ہوئے ہیں, ہمارا ذوق بیدار نہیں ہوگا. یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. دل کا جو حادثہ بیدار ہوگا کب ہوگا؟ جب دل کے اندر سے ان منفی جذبات کو نکالیں گے, ان پر غلبہ پائیں گے, یہ مغلوب ہو جائیں گے. لیکن آج چونکہ ہمارے اوپر غلبہ نفس کا ہے, شیطان کا ہے, فضاؤں کا ہے, انہیں سے متاثر ہیں, مادیت سے متاثر ہیں, تو دل کے اندر کا احساس کیسے بیدار ہوگا؟ لیکن یہاں پر یہ فرما رہے ہیں جب حق تعالیٰ نے اس کی سچی طلب کو جانچ لیا اور دروازہ کھول دیا اور اس کے قلب کو اب یہ پاکیزہ سمجھا ہے, اس کو اپنے حضور میں باریابی کی اجازت دی, بس اس کی مزاج پرسی کی, اور حالانکہ وہ اس سے زیادہ واقف ہے. ہم تو کسی کی مزاج پرسی کرتے ہیں نا, پتہ نہیں ہے تم سنا بھی کیا حال ہے. اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ پتہ ہے, وہ تو ہمارے دل کے اندر کے چھپے ہوئے وسوسوں کو بھی جان رہا ہے. لیکن یہاں فرما رہے ہیں کہ حالانکہ وہ اس سے زیادہ واقف ہے, بس اس کی مزاج پرسی کی مگر مانوس بنانے کے لیے اور اپنی شفقت پیار ظاہر فرمانے کے لیے کہ جو کچھ دنیا اور آخرت وصل و طلاق کا واقعہ گزرا اس سے پوچھا. یہ پیچھے ایک مضمون چلا آ رہا تھا, ایک دفعہ پھر ان کو پڑھ لیتے ہیں, پھر یہ طلاق کا مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا. مومن نے دنیا پر نظر ڈالی, اس کو چاہا اور طالب بنا, اور اس کا دل اس سے پر ہو گیا, بس دنیا نے اس کے دل پر قبضہ کرنا چاہا کہ میرے سوا دوسری طرح جھکے, اسے دنیا کو طلاق دے دی. اللہ ہمیں بھی حقیقت نصیب فرما دے. ایمان والا جو ہے, جس کا دل ایمان سے منور ہو گیا, جس نے اپنے دل پر محنت کر کے ایمان کی اس صلاحیت کو حاصل کر لیا, اس مومن نے دنیا پر نظر ڈالی, اس کو چاہا, یعنی جو اللہ نے اس دنیا کی جائز خواہشات ہمارے اندر رکھی ہیں، انسان کے اندر رکھی ہیں، ان جائز خواہشات کو طلب کیا، جائز طریقوں سے حاصل کیا اور ان سے فائدہ اٹھایا، ان کا طالب بنا اور پھر اس کا دل اس سے پر ہو گیا، بس دنیا نے اس کے دل پر قبضہ کرنا چاہا کہ میری سوا دوسرے جھکے، کہ بس میرا ہی بن جائے، اب اسی میں لگا رہے ہیں، جس نے دنیا کو کیا کر دیا، طلاق دے دی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کی سب چیزوں کو چھوڑ دیا، نہیں، جو دل کی توجہ زیادہ اس طرف ہو گئی تھی اس سے، اس سے متنفر ہو کر یہ اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے، اللہ سے غافل کر رہی ہے، تو اس کے بعد آخرت کا کہاں ہوا؟ جب دل کے اندر پاکیزگی آ گئی، شفافت آ گئی، لطافت آ گئی، دل کا ذوق بیدار ہو گیا، دنیا کی حقیقت بھی سامنے آ گئی، دنیا کی جائز لذتوں سے لطف بھی لے لیا، مزے بھی اٹھا لیے ہیں، اور اس نے اپنی طرف کھینچنا چاہا کہ بس میرے پاس بھی لگا رہے، انہی چیزوں میں لگا رہے ہیں، یہ ذرا تھوڑی سی باتیں ہماری عقل سے بالا ہیں، کیونکہ آج ہمارے دل و دماغ پر دنیا ہی نے قبضہ کیا ہوا، ہم دن رات اس سوچ سے باہر نکل نہیں رہے، اپنے نفس کے مزوں ہی کے پیچھے پڑے ہوئے، یہیں کی عزت کو حاصل کرنا، یہیں کی لذات کو حاصل کرنا، یہیں کے مناسب کو حاصل کرنا، فکر دھن اسی کی لگی، اس سے باہر نکل نہیں رہے، تو لیکن اس کے تعلق سے مارے ہیں کہ اس کا جو ہے نا، اس کے بعد پھر جب یہ اس کی حالت ہوئی تو اس کے بعد اس کو آخرت کی جھلکیاں نظر آنے لگی. اللہ پاک اپنے بعض بندوں کو جو ان کے اندر یہ صلاحیت آ جاتی ہے، خرق عادت کے طور پر آخرت کی جھلکیاں دکھا دیتے ہیں، آثار سے ملتا ہے، پتہ چلتا ہے، جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دفعہ پوچھا، کیف اصبحت، کہ تو نے صبح کس حال میں کی؟ اس صحابی رضی اللہ تعالی عرض کیا، اصبحت بالایمان، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں نے صبح ایمان کے ساتھ کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تیرے اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں نے صبح ایمان کے ساتھ کی، اس کی دلیل کیا ہے؟ تین باتیں عرض کی. یہ ہمارے لیے بھی ایک پرکھ، ایک امتحان ہے، اپنا ہم خود کر لیں، اپنے اندر ایمان کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے یہ تین باتیں اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کی. ایک تو یہ عرض کیا کہ میں صبح جب اٹھا تو میرے اپنے کمرے میں جو حجرہ تھا، جو آپ کا غرفہ تھا، ایک کونے میں استنجے کے لیے مٹی کے ڈلے پڑے ہوئے تھے اور ایک کونے کے اندر سونے کی اشرفیں پڑی تھیں، مجھے دونوں میں کوئی فرق نظر نہ آیا. اصطلاحات ہر زمانے کے اعتبار سے ہوتی ہیں. آج استنجے کے ڈلے ہماری عام پرانے بزرگوں کے سمجھ میں ہوں گے، نئی جو جنریشن ہے ان کے سمجھ میں نہیں آئے گی، دیکھیے، لیکن ایک زمانہ یہ ایک ضروری چیز تھی. آج کل کی طرح کے بیت الخلاء نہیں تھے، آج کل کی طرح کے یہ پانی کا نظام نہیں تھا، باہر جاتے تھے، جنگل میں جاتے تھے، کھیتوں میں جاتے تھے، وہاں فارغ ہوتے تھے اور طہارت کے لیے پہلے جو ہے وہ مٹی کے ڈلے استعمال ہوتے تھے. یہ ایسی ضروری چیز تھی، اس کا اہتمام سے رکھا جاتا تھا. مدارس کے اندر ایک جگہ مقرر ہوتی تھی، چونکہ طلبہ زیادہ ہوتے تھے تو وہ منگوا کر ٹھیلوں کے ذریعے وہ بھی وہاں پر رکھے جاتے تھے، تو گھروں میں بھی رکھے جاتے تھے تاکہ جب ضرورت ہو باہر جانے کے لیے، فراغت کے لیے اس کو پکڑا اور چلے گئے. تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ ایک طرف پڑے ہوئے تھے وہ ڈلے مٹی کے، ایک طرف پڑی ہوئی تھی سونے کی اشرفیاں، مجھے دونوں میں کوئی فرق نظر نہیں آیا کہ جس طریقے سے یہ مٹی کے ڈلے ایک وقتی ضرورت کی استعمال کی چیز ہے، یہ سونے کی اشرفیاں بھی ایک وقتی ضرورت استعمال کی چیز ہے، کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے، ایک جیسے ضرورت. ایک بات تو یہ عرض کی، اور دوسری یہ کی کہ جب میں چلتا ہوں تو زمین سے قدم جو اٹھا ہے مجھے اتنی امید نہیں ہے کہ حالت حیات میں رکھ پاؤں گا کہ پہلے موت آ جائے. موت کا ایسا یقین، اب آدمی چلا جا رہا کھٹ 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 کھٹ، قدم اٹھا رکھا اٹھا رکھا، بات ہے کہ اتنی امید بھی نہیں ہے جو قدم اٹھا ہے کہ زندگی کے اندر رکھ پاؤں گا کہ اس سے پہلے موت آ جائے، ایسا موت کا پکا یقین. اور تیسری بات یہ عرض کی کہ جنت کا ایسا یقین کہ جیسے جنتیوں کو جنت کے اندر عیش کے نقشوں میں اپنی آنکھ سے دیکھ رہا، اور جہنم کا ایسا یقین کہ ان کی چیخوں کو سسکیوں کو آہ پکار کو اپنے کان سے سن رہا. یہ ہے یقین. آج ہمیں ہے جب انہوں نے عرض کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صدقتا، کہ تو نے سچ کہا. آج ہم پرکھ لیں، اپنے اندر جھانک کے دیکھ لیں کہ ہمارے اندر ایمان کا لیول کیا ہے. یہ تھرمامیٹر دے دیا ہمیں کہ اپنے اندر ہم جھانک کے دیکھ لیں کہ ہماری کیا حالت ہے. تو ایمان کی اصل جب ہے، جب دل کے اندر یہ یقین آ جاتا ہے تو اللہ جھلکیاں دکھا دیتے ہیں، جس کو فرما رہے ہیں کہ آخرت کا کہاں ہوا، حتیٰ کہ اس کو پا لیا. یعنی وہ یقین اس درجے تک ہے کہ اس کی جھلکیاں ایسی آئیں کہ یقین ہو گیا اور پھر اس سے بھی دل بھر گیا. تب اس کو اندیشہ ہوا کہیں اس کو اپنا پابند بنا کے اس کے پروردگار سے روک نہ دے. یعنی دنیا کے جائز خواہشات جو ہیں، خواہشات دنیا کی، ان سے مزہ لیا، دل بھر گیا، طلاق دے دی، پھر آخرت کے نظارے آئے ان سے بھی مزہ لیا ہے، پھر دل ان سے بھی بھر کے خدشہ ہو گیا کہ یہ بھی اپنے لوگوں کو نہ کر لے، ان کے پروردگار سے روک نہ لے. تو کیا ہوا؟ لہذا اس کو بھی طلاق دے دی اور اس کو دنیا ہی کی بغل میں بٹھا دیا، البتہ اس کا حق ادا کرتا رہا کہ نماز روزے میں کمی نہ آئے. یہ نہیں ہے کہ چھوڑ بیٹھا ہے. یہ جو آج کا فقیر بات کہتا ہے کہ ابھی مجھے اب نماز کی ضرورت نہیں، میں حالت نماز میں ہوں. بعض جہل پیر یہ بات کہتے ہیں، اور ایسے جہل جو اس کو یقین کر لیتے ہیں کہ نماز کی ضرورت نہیں. پڑھے لکھے بھی میرے پاس ایک صاحب آئے، اچھے خاصے ہائیلی ایجوکیٹڈ، وہ تو خیر اس لیے آئے کہ اللہ نے ان کو فضل فرمایا، کیولری گراؤنڈ کا بتایا، قریبی فاطمیہ سلسلے کے، اور سارا مجمع ہائیلی ایجوکیٹڈ. وہ کہتے ہیں زہر سے لے کر میں نے شام تک وقت گزارا، ذکر کا ہلکا تو وہاں ہوا، نماز کے لیے کسی ایک نے بھی کوئی حرکت نہیں کی، نہ زہر نہ عصر نہ مغرب. تو میں نے پیر صاحب سے کہہ ہی دیا کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی. تو انہوں نے کہا ہم حالت نماز میں ہی ہیں ہر وقت. تو کہتے ہیں میں نے قرآن کی آیت سنا دی جس کے اندر حالت جنگ کے اندر بھی نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے. کس وقت؟ جہاد کے اندر، حالت جنگ میں تیر آ رہے ہیں. دو گروہ ہو گئے، ایک نے پہلے رکعت پڑھی پھر رک گیا، پھر دوسرا، طریقہ بتایا گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حالت جنگ کے اندر بھی نماز نہیں چھوڑی اور آپ کیا کہہ رہے ہیں نماز چھوڑ کے ہم حالت نماز میں ہیں. اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے اور شیطان کے مکروہ سے بچائے. جب اس کا تسلط ہو جاتا ہے یہ عجیب عجیب باتیں سوچاتا ہے, کہتے وہ کہنے لگے کہ وہ اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا, وہ زوف کا زمانہ تھا, اب اس کی ضرورت نہیں. نعوذ باللہ, کتنی بڑی بات کہہ دی, کتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ وہ زمانہ کیا تھا, تو سب سے قوت ایمان کا زمانہ وہی تھا. سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا حکم ہے خیر القرون قرنی, سب سے بہترین زمانہ کیا ہے, میرا ہے. ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, اس کے بعد کا اس کے بعد کا سب سے ایمان کی قوت کا زمانہ کون سا ہے, حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بے وقوف ماحول احمد کیا کہا جائے, کیا کہہ رہے ہیں, یہ بھی فرما رہے ہیں. یہ صاحب طریقت ہیں, صاحب شریعت بھی ہیں. کیا فرما رہے ہیں کہ غلبہ ہوا ہے دنیا کی لذات کو, جائز کو لیا, پھر اس سے دل بھر گیا, یعنی اس سے بھرنے کے بعد متوجہ آخر طرف ہوا, اس کو بھی چکھا, اس سے بھی دل بھر گیا کہ یہ روک نہ لے کس سے, ان کے خالق کی طرف جائے. یہ ایک حال ہے جس کا ذکر کیے بغیر رہتے نہیں ہیں, مختلف انداز میں ضرور ذکر کرتے ہیں جو ہماری عقول سے بالا ہے. کیوں کہ ہم دنیا کی مادی لذتوں سے ابھی تک نکلے نہیں ہیں, ہم کیا سمجھیں گے ان اللہ والوں نے دنیا کی جائز لذتوں کو چکھنے کے بعد, آخرت کی لذتوں کو چکھنے کے بعد ان کے خالق کی طرف متوجہ ہوئے, کہ جنہوں نے دنیا کی یہ لذیذ نعمتیں پیدا فرمائی ہیں, آخرت کی لذیذ ترین نعمتیں پیدا فرمائی ہیں, خود کتنا لذیذ ہوگا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو اندیشہ ہوا کہ اپنا پابند بنا کر اس کے پروردگار سے روک نہ دے, لہذا اس کو بھی طلاق دے دی اور دنیا کے بغیر بٹھا دیا. البتہ اس کا حق ادا کرتا, لیکن نماز روزے میں کمی نہیں, اعمال میں کمی نہیں آئی, حکم کی تعمیل میں کمی نہیں آئی, اور خود حق تعالیٰ کے دروازے سے جان ہے, بس اسی کے پاس کہنا گاڑ لیا اور اسی کی چوکھٹ کو تکیہ بنا لیا ہے, اور ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلا. یہ بات جو کہ یہاں سے اس لیے میں نے پیچھے سے بھی, کیونکہ وہاں یہ بات ہو چکی تھی, میں آگے چل پڑا اب اس لیے کہ آگے بات یہ آگی کہ جنہوں نے ستارہ بے توجہی فرمائی, اس کے بعد چاند سے, اس کے بعد سورج کے, اس کے بعد جملہ حوادث سے بیزار فرما دیا, میں ان کو محبوب نہیں سمجھتا جن کا نور چھپ جانے والا ہے. میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنا منہ اسی ذات سے کر لیا جس نے آسمان زمین کو بنایا ہے. میں مشرکین میں سے نہیں ہوں کہ یار اللہ کو اللہ کا شریک گردانوں. بس جب چوکھٹ پر تکیہ لگائے رہا اور حق تعالیٰ نے اس کی سچی طلب کو جان لیا تو دروازہ کھول دیا اور اس کے قلب کو اپنے حضور بازیابی کی اجازت دی. بس اس کی مزاج پرسی کی, اور حالانکہ وہ اس سے زیادہ واقف ہے, مگر مانوس بنانے, اپنی شفقت و پیار ظاہر فرمانے کے لیے جو کچھ دنیا اور آخر کے ساتھ وصل و طلاق کا واقعہ گزرا تو اس سے پوچھا. آپ کو پتا تھا صرف محبت کے لیے, شفقت کے لیے. بس اس نے سارا قصہ سنا دیا کہ یہ بیٹی کہ دنیا نے کھینچا طلاق دے دی, آپ نے کھینچا طلاق دے دی, میں تو بڑھ کے آپ کی طرف آ گئی. تب حق تعالیٰ نے اپنا قرب انس عطا فرمایا. اللہ سے مانگو اللہ ہمیں بھی اس کی طلب اور تمنا کرنے والا بنا دے. دنیا کے حاکموں کے قرب اس کے قریب ہونے کو تو جانتے ہیں, اس کے مزے کو, پریزیڈنٹ کے کلوز ہو گیا ہے, بڑا اس کی عزت ہے, پیان کی بڑا کلوز ہو گیا ہے، قریب ہو گیا ہے، بڑا اس کے اندر ایک مزہ ہے. پریزیڈنٹ تو بہت اونچی بات ہے، ڈی ایم بھی بہت اونچی بات ہے، چھوٹے سے افسر کے کلوز جو ہو جاتا ہے نا قریب، وہ بھی پھولتا پھرتا ہے، لیکن اللہ کے کلوز ہونا اس کا خود اس کی لذت سے نہ آشنا ہے. یہ اللہ والے جانتے ہیں کہ پھر اس کو اپنا قرب بخشا اور انس بخشا، عطا فرما دیا اللہ نے، اور اپنی خوشنودی کے خلعت اس کو بخشے، اور علم و دانش سے اس کو لبریز کر دیا. علم و دانش سے اس کو لبریز کر دیا. اب علوم خاص کھلتے ہیں اللہ والوں پر، دل کی پاکیزگی کی وجہ سے، شفافت کی وجہ سے، لطافت کی وجہ سے، گندگیوں سے پاک ہونے کی برکت سے. اللہ ہمارے حضرت کی قبر کو نور سے منور فرمائے. قریب سے دیکھا کہ جب علماء کے سامنے کچھ گفتگو فرماتے تھے تو علماء دنگ رہ جاتے تھے، حیران رہ جاتے تھے. ایک دفعہ پوچھا کہ حضرت یہ علوم کہاں سے ملیں گے جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں؟ فرمایا قرآن سے. قرآن سے، لیکن پہلے تقوی اختیار کرو، اتباع شریعت اختیار کرو، اتباع سنت اختیار کرو، پھر کھلنے کی بات ہے. پھر تدبر کرو، پھر یہ اللہ دلوں پر کھولتے ہیں حقائق. یہ لکھ ہے آج تقوی نہیں ہے، اتباع سنت نہیں، اتباع شریعت نہیں ہے. تقریر کا فن تو سیکھ لیا لیکن دل خالی، شک میں بھٹک رہے ہیں، دل شک میں بھٹک رہے ہیں. تو یہ پھر فرمایا کہ قرب کو انس عطا فرمایا، اپنی خوشودی کی خیلت اس کو بخشے، اور علم و دانش سے اس کو لبریز کر دیا، اور اس کی طلاق دی ہوئی دنیا اور آخرت کو بلا کر ان دونوں سے اس کا جدید عقد کر دیا. یہ بھی ایک مثال دیتے ہیں. دنیا بھی جو انہوں نے چھوڑی تھی، آخرت بھی جو انہوں نے چھوڑی تھی، اللہ نے دونوں کو بلا کر کیا کر دیا، ان سے دوبارہ ان کا نکاح کر دیا. اور اس کے اور ان دونوں نئی بیویوں کے مابین شرائط نامہ لکھ دیا جس میں اس کو کبھی اذیت نہ دینے کی ان پر شرط درج کروائی، ان دونوں کو اس کا خدمت کار بنا دیا کہ اس کے مقصود اس کو پورے پورے دیتی رہیں، اور ان کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی کہ عاشق بن کر شوق اور رغبت سے اس کے آرام کا سامان کریں. بس اس کے حق میں معاملہ پلٹ گیا. پہلے یہ دنیا آخرت کا طالب تھا، وہ دونوں اس کی طالب بن گئے. آج کہتے ہیں دین پر چلیں گے دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا بگڑ جائے گی، دین پر چلیں گے تو خشک زندگی، پھکی پھکی زندگی. شیطان ہمیں یہ دھوکہ دے رہا ہے، یہ پھکی زندگی ہے. دین صحیح دین پر چلیں گے، اندر باہر سے اپنے اندر صفائی حاصل کریں گے، اللہ کے ہو جائیں گے. اللہ دنیا وہ دیں گے جس کے اندر سے اس کا شرف نکال دیں گے، اس کی گندگیاں نکال دیں گے، رابطے نکال دیں گے، پاکیزہ دیں گے. اس لیے عرض کرتا ہوں اس دنیا کی لذت تو صحیح لطف اللہ والے ہی اٹھاتے ہیں، ہم نہیں اٹھا سکتے. دنیا دار واقف نہیں ہے اس سے. ایسی آخرت کی لذت تو صحیح لطف کون اٹھائیں گے؟ یہ اللہ والے. تو یہاں ایک تمثیل سے اس بات کو سمجھا دیا ہے کہ اللہ نے دوبارہ انہوں سے ترک کر دیا تھا، توجہ کو اٹھا لیا تھا کہ اللہ سے غافل نہ کر دے، اللہ نے پھر ان کا نکاح کر کے دے دیا، اور اب ان کے ساتھ کیا کیا کہ شرائط نامہ لکھ دیا جس کو کبھی اذیت نہ دینے پر ان کو پابند فرما دیا کہ حقوق پورے ادا کریں، مقصود پورے دیں، عاشق بن کر شوق رغبت سے اس کے آرام کا سامان کریں. بس اس کے ہاتھ میں معاملہ پلٹ گیا. پہلے یہ دنیا آخرت کا طالب تھا، وہ دونوں اس کی طالب بن گئی، اور اس کے قلب کو قیام گاہ رب کے ان کے قلب کی قیام گاہ رب کے قریب قرار پائے. اور ماں سوا اللہ سب سے یکسو ہو کر یکسو ہو گئے, بندہ آزاد بن گیا, صرف اللہ کا غلام رہا اور جملہ ماں سوا اللہ سے آزاد ہو گیا. اب دنیا کی کوئی چیز آخری کوئی چیز ان کو پابند نہیں کر رہی, کس سے؟ اپنی طرف نہیں کھینچ سکتی اللہ سے. آسمان اس بھی میں بے قید کہ اس پر کوئی شاید قبضہ نہیں کر سکتی. اور جملہ اشیاء پر یہ قابض بن گیا, بادشاہ بن گیا کہ بجز شہنشاہ کے کسی کا بھی اس پر قبضہ نہیں. باجازت عامہ بلا قید اس کے سامنے شہنشاہی دروازہ کھلا ہوا ہے کہ نہ کوئی دربان ہے نہ کوئی روک ٹک کرنے والا. اللہ کے ایسا قریب ہو گیا. آگے فرماتے ہیں صاحب زادہ, یہ خطاب کس سے ہے؟ اپنے مرید سے, جس کا پکا ارادہ ہے اپنے دل کے اندر صفائی حاصل کرنے کا, غلاوتوں سے پاک کرنے کا. ہاں, اس کو فرمایا صاحب زادہ اللہ والوں کا غلام بن. اللہ والے کون ہیں یہ بتا دیے. اس ساری تفصیل بتانے کے بعد ہمارے کہ صاحب زادہ اللہ والوں کا غلام بن کہ دنیا اور آخرت ان کی خادم بن جاتی ہے. جس وقت بھی ان سے کچھ لینا چاہتے ہیں بے اذن خداوندی لے لیتے ہیں, وہ تم کو عطا کریں گے, وہ تم کو عطا کریں گے. دنیا کی صورت اور آخرت کے معنی کہ صرف بدن دنیا سے وابستہ رہے گا, دل حصول آخرت منہمک رہے گا. اللہ والوں سے یہ چیز ملے گی. ہم اللہ والوں دنیا چاہتے ہیں, وہ وظیفہ دے دو جی, دنیا کے بارے پیارے ہو جائیں جی, عہدے مل جائیں, منصب مل جائیں, آزمائشیں نہ رہیں جی, ہیں تکلیفیں نہ رہیں, بیماریاں نہ آئیں جی, نقصان نہ ہو. اور یہ کیا فرما رہے ہیں اب جو ان کو ملا کہ دنیا خادم بن گئی کہ جس وقت میں اس کو لینا چاہتے ہیں بے اذن خداوندی لے لیتے ہیں, تم کو بھی عطا کر دیں گے. دنیا کی صورت اور آخرت کے معنی کہ بدن دنیا سے وابستہ رہے گا, دل کدھر لگا رہے گا. آخر میں دعا کر رہے ہیں یا اللہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ ہماری اور ان کی واقفیت کرا دیں, ان صحیح اللہ والوں کی کیا کرا دیں کہ یہاں بھی ہم ان کو پہچان لیں اور ان کی صحبت سے نفع اٹھا سکیں. یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ ایسے اللہ والوں کو پہچاننا بھی مشکل ہے جی. ایسے اللہ والے جو واقعی اللہ والے ہیں ان کو پہچاننا بھی مشکل ہے. اپنے حضرت کا تذکرہ بار بار اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ اللہ کا شکر ہے ہم نے دیکھا ہے قریب سے. لاہور میں فاروق گنج میں ہمارے حضرت کے خلیفہ شفیع صاحب, پہلے بھی تذکرہ کیا, ان کے یہاں تشریف فرما تھے سردیوں کے موسم میں. کسی صاحب نے ان کا پتہ معلوم کیا حضرت کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں, تو وہاں جانے کے بعد دیکھا کہ ایک پٹھان بیٹھا ہوا ہے, ایک بینک کے باہر, چھٹی کا دن ہے, اتوار کا دھوپ سیک رہا. اس سے پوچھا کہ شفیع صاحب کا گھر؟ انہوں نے کہا سات سیڑھی چڑھ جا. اوپر چڑھ گیا, جا کے دستک دی. شفیع صاحب نکلے کہ آپ کے یہاں سنا ہے کہ حضرت مولانا غلام ربانی صاحب تشریف رما ہیں, ان سے ملاقات کے لیے حاضر ہوں. فرمایا نیچے دھوپ میں بیٹھا. تو وہ جو بیٹھے تھے وہ کہتے ہیں میں سمجھا کہ بینک کا چپڑاسی باہر دھوپ سیک رہا ہے چھٹی کا دن میں. کوئی حیثیت نہیں, کوئی حیثیت نہیں, کوئی جبا قبا نہیں, عام بندے کی طرح حیثیت. بس ایک چادر رکھی اور آگے. ہمارے حاجی عبدالمجید صاحب میرے محسن میں فرماتے ہیں برکتوں میں تشریف فرما ہوتے تھے شروع شروع میں, یہ شاہدرہ کے اندر ایک بستی ہے پھاٹک کے قریب ادھر، تو وہاں سے شام کا وقت تھا، مجھے کہا چلو ذرا باہر چلتے ہیں ٹہلنے کے لیے۔ تو چلتے چلتے جی ٹی روڈ پر آ گئے، ایک بس آ رہی تھی لاہور سے پشاور کی طرف، اس کو اشارہ دیا، مجھے کہا کہ عبدالمجید صاحب ساتھیوں کو معذرت کر دینا، میرا واپسی کا تقاضا ہو گیا، بس میں بیٹھ کے بول گئے۔ ایسے آتے تھے، نہ کوئی سامان ساتھ نہ کچھ، اپن بس جتنا ٹھہرے 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 چلے۔ رتبہ اتنا دیا، اللہ اکبر، یہاں اس لیے ہمارے کہ عام نظر سے دیکھ کر، اور یہی تلقین تھی آپ کی اپنے متعلقین کو بھی کہ آپ مسلمانوں کی طرح رہو، خاص حیات نہ بنانا، عام مسلمانوں کی طرح رہو۔ تو یہ دیکھو، یہ آج سے ہزار سال پہلے کی باتیں ہیں، دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ دنیا آخر دونوں جگہ ہماری ان سے واقف کرا دے کہ یہاں بھی ہم ان کو پہچان لیں، تاکہ ان کی صحبت سے نفع اٹھا سکیں، صفات بتا دیں ان کی۔ یہ تو یہ 45ویں مجلس جو ہے یہاں پر ختم ہوئی، تو اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمیں پہچان کرا دے۔ تو بھائی اسی کے لیے جو ہے، اس حالت کو حاصل کرنے کے لیے، اس کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے، اس حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے، ابتدا اللہ کے ذکر کی مشق ہی ہے۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے جس کی ہم مشق کرتے ہیں، ہمارے یہاں ذکر قلبی کی، ذکر خفی کی مشق کی جاتی ہے، نقشبندیہ کے اندر ہے، اس کے اندر یہ بنوریہ سلسلہ جس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اس لیے میں عرض کرتا ہوں یہ ہی ہے، نہیں کہتا یہ بھی ہے، ایک طریقہ یہ بھی ہے اور طریقے بھی ہیں، ایک یہ بھی ہے۔ تو اللہ سے مانگ کر اس مقصود کو حاصل کرنے کے لیے یہ ذہن میں رہے، بار بار عرض کیا جاتا ہے، ایک ہی ہماری طلب ہو، دل بن جائے، سنور جائے، پاک ہو جائے، صاف ہو جائے، شفاف ہو جائے، ان علائشوں سے پاک ہو جائے، یہ دل پھر اللہ کی حضوری کے قابل بن جائے گا۔ ابتدا اسی سے ہوگی جب اس ذکر کو اس لیے کریں گے، اگر دنیا کے فائدوں کے لیے کریں گے، فائدے تو مل جائیں گے لیکن یہ نہیں ملے گا، یہ تعلق اس لیے رکھیں گے کہ دنیا کے فائدے مل جائیں گے، یہ بات نہیں بنے گی، اس لیے معاملہ اٹکا ہوا ہے اس کے اوپر۔ لیکن جس نے اس کی کوشش کی، محنت کی، اللہ نے اس کے دل کو پھر منور فرما دیا اور فرما دیں گے۔ اس لیے عرض کیا جاتا ہے، جب بھی ذکر کے لیے آئیں یا کہیں جائیں، جہاں بھی ذکر کے لیے جائیں، مخصوص یہی رکھیں، اپنے دل کے اندر اس شفافت کو، لطافت کو، اس قوت کو، اس ہمت کو حاصل کرنا ہے۔ تو ہمارے یہاں جو طریقہ یہ ہے، دل میں چپ کے چپ کے اللہ کو یاد کرنا، اس حکم کی تعمیل میں وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، فرمایا جا رہا، جس کا مفہوم ہے اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو، اپنے جی میں یاد کرو، اپنے دل میں یاد کرو، عاجزی کے ساتھ، پکارے بغیر، چپ کے چپ کے، وہ صبح بھی یاد کرو، وہ شام بھی یاد کرو، وہ غافلین میں سے نہ ہو۔ تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے، اس دل میں چپ کے چپ کے کثرت سے اللہ کی یاد بسا لو۔ اللہ فرماتے فذکرونی اذکرکم، جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا۔ ہمارا یاد کرنا اللہ کے نام کے ساتھ ہے، دوسری جگہ فرما رہے ہیں وَذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، رب کو اس کے اسم کے ساتھ، اس کے نام سے یاد کرو، اور تنہائی کے اندر، علیحدگی کے اندر سب سے یکسو ہو کر، یعنی یہ جو ہم نے صلاحیت لینی ہے اپنی نفس کی قوت کو توڑنے کے لیے، شیطانیت سے بچنے کے لیے، ماحول کی گندی فضاؤں سے بچنے کے لیے، اس کے لیے ہمیں کچھ وقت تنہائی میں نکالنا ہے، اللہ کرے اس کی ضرورت کا بھی احساس ہو جائے کہ یہ بھی ضروری ہے، ہماری ضرورت ہے. کچھ وقت نکالیں، تنہائی میں بیٹھیں، پھر اپنے دل کے اندر جائے اللہ کے اس برکت والے نام کو، فتبارک اسم ربی کا، اللہ فرما رہے ہیں کہ رب کا نام بڑا متبرک ہے، اس کو دل میں رچانے بسانے کی مشق کریں. یہ کہ تصور کی مشق ہے کہ تصور سے دل پر لفظ لکھیں اللہ، خوشنما رنگ جس کو جو رنگ اچھا لگے، تصور کے قلم سے لکھیں لفظ کیا اللہ، یا لکھا ہوا تصور کریں، اور اپنے ارادے سے تصور سے دل کے اندر تکرار کریں اللہ 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 اللہ. یہ تکرار اتنی کرنی اتنی کرنی ہے کہ جس کا نام لے رہے ہیں، جس کو یاد کر رہے ہیں، جس کو پکار رہے ہیں، اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ کے اندر اور رگ رگ ریشے میں ایسے سما جائے کہ تنہائیوں کے اندر بھی ہمیں اس کی ہر اطاعت پر ڈال دے، اور نافرمانی سے روک دے، حرام کاموں سے ہمیں روک دے. تو اللہ سے مانگے، جس سے مقصود ہے دل میں شفافت، لطافت، پاکیزگی، قوت، ہمت اللہ ہمیں عطا فرما دے. اب تھوڑی دیر کے لیے اس کی مشق کر لیں جو میں نے عرض کیا نا، کہ تصور سے دل پر لفظ اللہ لکھ کر دیکھتے ہوئے تصور سے، ارادے سے اب دل میں ہم تکرار کریں اللہ 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 اللہ. تھوڑی دیر مشق کر لیں اس کی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة 100,000,000 مرة. يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأن كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك. اللهم طهر قلوبنا عن النفاق، اللهم طهر قلوبنا عن غيرك، ونور قلوبنا بنور المعرفة واليقين. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم إسلامنا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك سعادة الدارين ونعوذ بك من شقاوة الدارين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان، عليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.